الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى اما بعد اعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وان من اهل الكتاب لمن يؤمن بالله وما انزل اليكم وما انزل اليهم خاشعين لله سبحان ربك رب العزه عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين اللهم صل على سيدنا محمد وعلى ال سيدنا محمد مبارك وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى ال سيدنا محمد مبارك وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى ال سيدنا محمد مبارك وسلم ارشاد باری تعالی وان من اهل الكتاب لمن يؤمن بالله اور اہل کتاب میں سے بعض وہ ہیں لمن یؤمنوا باللہ جو ایمان لاتے ہیں اللہ پر وما انزل الیکم اور جو اتارا ہے ان کی طرف وما انزل الیہم جو اتارا ہے آپ کی طرف یعنی جو اتارا نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی طرف یعنی قرآن پاک وما انزل الیہم اور جو ان کی طرف اترا ہے خاشعین للہ تو قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ یہ جو اہل کتاب ہے اور اہل کتاب کہتے ہیں یہود اور نصارہ کو اس لیے اہل کتاب کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے ان کی طرف بھی کتابیں بھیجی یہودیوں کی طرف تورات بھیجی اور عیسائیوں کی طرف نصرانیوں کی طرف جو ہے وہ انجیل بھیجی اس لیے وہ بھی اہل کتاب ہیں ان کو بھی کتاب اللہ تعالیٰ نے بھیجی تو اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں یہ جو اہل کتاب ہیں ان میں سے کچھ لوگ ایسے ہیں جو اپنی کتابوں کو بھی مانتے ہیں اور اے نبی علیہ الصلوۃ والسلام آپ کی کتاب کو بھی مانتے ہیں خاشعین للہ اور یہ عاجزی رکھتے ہیں اللہ سے عاجزی رکھتے ہیں ڈرتے ہیں اللہ سے اس لیے چھپاتے نہیں ہیں اس بات کو کہ جی اللہ کی کتاب جو نبی علیہ الصلوۃ والسلام پر اتری ہے وہ بھی اللہ ہی کی کتاب ہے تو اللہ تعالیٰ اس لیے آگے فرماتے ہیں خاشعین للہ عاجزی کرتے ہیں اور کیا عاجزی کرتے ہیں کہ چھپاتے نہیں لا یشترون بآیات اللہ ثمنا قلیلا کہ نہیں خریدتے اللہ تعالیٰ کی آیتوں پر مول تھوڑا سا تھوڑے سے پیسے کے بدلے میں اللہ تعالیٰ کی آیتوں کو نئی خرید و فروخت کرتے ہیں یعنی کہ چھپاتے نہیں ہیں جو ان کی کتابوں میں بات لکھی ہے اس کو مان لیتے ہیں اس پر پیسے نہیں لیتے دونوں ہی نصرانی اور یہودی دونوں جو فرقے ہیں یہ دونوں مذاہب ہیں ان کی کتابوں میں نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی نشانیاں موجود اور کیونکہ نشانیاں موجود ہیں اب بھی اگر کوئی نصرانی یعنی کرسچن یا کوئی یہودی یعنی جو اگر اپنی کتابوں کا صحیح طور پہ مطالعہ کرتا ہے گہرائی میں جاتا ہے تو کہیں نہ کہیں اس کو یہ نشانی اب بھی ملتی ہے اس لیے آج کے دور میں بھی بہت سارے خاص طور پہ زیادہ تر کرسچنز جو ہیں وہ دین اسلام کو بہت سارے عیسائی جو ہیں وہ دین اسلام کو قبول کرتے ہیں اس لیے یورپ کے اندر بھی تیز ترین آگے بڑھنے والا جو دین ہے وہ دین اسلام ہے تیزی سے سب سے زیادہ تیزی سے پھیلنے والا دین اسلام اور اسی طرح امریکہ میں بھی سب سے زیادہ تیزی سے پھیلنے والا دین جو ہے وہ دین اسلام ہے یہ فگرز کسی مسلمان کے نہیں ہے انہی کے دیے ہوئے یہودیوں کے اور عیسائیوں کے اور یورپین حکومتوں کے اور امریکی حکومتوں کے دیے ہوئے فگرز ہیں کہ ہمارے ملکوں میں سب سے تیزی سے پھیلنے والا جو دین ہے وہ دین اسلام ہے تو دین اسلام کی نشانیاں اللہ کے نبی سے متعلق نشانیاں تورات میں بھی انجیل میں بھی. حضرت سلمان فارسی رضی اللہ عنہ پہلے بت پرست تھے, بت پرست تو نہیں تھے, آگ پرست تھے, آتش پرست تھے. آپ کو عیسائیوں کی عبادت کا طریقہ اچھا لگا, آپ عیسائیوں کے پاس گئے. والد نے بہت ہی ناراضگی کا اظہار کیا کہ ہم آتش پرست ہیں, اور آتش پرست میں بھی ایسے آتش پرست جو آگ لگانے والی کی جو ذمہ داری تھی وہ ان کے والد کے پاس تھی. یعنی آتش پرستوں میں یہ ان کے پریسٹ اور ان کے بڑے تھے, اور انہی کا بیٹا جو تھا سلمان وہ جو ہے وہ عیسائیوں کے پاس چلے گیا. اب ایک عیسائی بڑے جو پریسٹ تھے ان کے پاس وقت گزارا, ان کا انتقال ہو گیا تو انہوں نے کسی اور کے پاس بھیجا, پھر ان کے پاس کئی سال گزارے, پھر آخر میں ایک تیسرے کے پاس آئے, اس نے کہا میرا بھی اب وقت ختم ہو گیا, اب کوئی گائیڈ کرنے والا ہمارے کرسچنز میں نہیں ہے, مگر ہمارے پاس نشانیاں ہیں نبی آخر الزمان کی جو مدینہ منورہ میں آئیں گے, اور آپ وہاں چلے جائیں تو ممکن ہے کہ آپ کی وہاں پہ ان سے ملاقات ہو جائے گی. اتنے امیر باپ کا بیٹا سلمان اور آتش پرستوں کا جو بڑا پیر تھا ان کا بیٹا, وہ جو ہے غلام بن کر مدینہ منورہ میں آیا, کھجور کے باغات میں دن رات کام کرتا, اس انتظار میں کہ جو نشانیاں ان عیسائیوں نے مجھے بتائی ہے, بزرگوں نے بتائی ہے عیسائیت کے, وہ نشانیاں یہاں آنی ہیں. چنانچہ ان کو دو نشانیاں بتائی گئی تھی, ایک تو یہ ہے کہ وہ ہدیہ قبول کر لیں گے اور صدقہ قبول نہیں کریں گے, اور دوسرا یہ کہ ان کے دونوں کاندھوں کے درمیان ان کی کمر پر مہر نبوت بھی ہوگی. تو حضرت سلمان فارسی رضی اللہ عنہ وہاں پہ کھجور کے درخت میں کام کرتے, اور آخر کو خبر آئی کہ جی ایک نبی آئے ہیں مدینہ منورہ میں, اور وہ اپنے آپ کو نبی کہتے ہیں, آخری نبی کہتے ہیں, اور لوگ دھڑا دھڑ ان کے دین میں شامل ہو رہے ہیں, اور حضرت سلمان فارسی کی خوشی کی انتہا نہ رہی. آپ اپنے کھجوروں کے باغ میں سے ایک تھیلی کھجور کی لے کے چلے گئے, اور وہاں جا کے آپ نے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی خدمت میں یہ تھیلی رکھی, اور رکھ کے آپ نے کہا کہ میں سلمان ہوں, عیسائی ہوں, فارس سے آیا ہوں, اور یہ کھجور جو ہے یہ صدقہ کی کھجور ہے. اب حضرت سلمان فارسی نے وہ کھجور سامنے رکھ دی, اور بہت ساری کھجور تھی, اور سلمان فارسی رضی اللہ عنہ نے دیکھا کہ نبی علیہ السلام نے اپنے صحابہ کرام سے فرمایا کہ بھئی کھاؤ اس میں سے. صحابہ کرام کھاتے رہے مگر نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے اس کھجور میں سے نہیں کھایا, اور یہ صدقے کی کھجور تھی, اور اللہ کے نبی کے اوپر صدقہ لینا جو ہے وہ اللہ نے منع فرما دیا. تو انہوں نے دیکھا کہ یہ نشانی پوری ہو گئی, چند دن بعد ایک اور تھیلی کھجور کی لے کے گئے اور وہ سامنے رکھ دی, اور کہا اللہ کے نبی یہ آپ کے لیے ہدیہ ہے. اب جب یہ ہدیہ کی کھجور سامنے رکھی تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنے صحابہ کرام سے فرمایا کہ بھئی کھاؤ. اس مرتبہ وہ دیکھتے ہیں کہ صحابہ کرام بھی کھا رہے ہیں اور اللہ کے نبی بھی کھا رہے ہیں, تو انہوں نے دیکھا کہ دیکھو یہ نشانی بھی پوری ہو گئی کہ ہدیہ قبول کرتے ہیں, صدقہ قبول نہیں کرتے. اور پھر وہ آتے رہے, ابھی اسلام قبول نہیں کیا تھا کیونکہ تیسری نشانی پوری نہیں ہوئی تھی, اور وہ تیسری نشانی یہ تھی کہ آپ کے مبارک کندھوں کے بیچ میں آپ کی کمر پر ایک مہر نبوت تھی, اور یہ مہر نبوت جو تھی اس کو دیکھنے کے لیے وہ انتظار میں تھے کہ کوئی ایسا موقع ملے, اس لیے بہت سارا وقت اللہ کے نبی کے پاس گزارتے مگر کوئی موقع ہی نہیں ملتا. ایک مرتبہ کسی صحابی کا انتقال ہوا اور نبی علیہ الصلوۃ والسلام جو ہیں وہ خود قبر میں تشریف فرما ہوئے, یعنی قبر میں اترے ان صحابی کو لے کے ان کو دفنانے کے لیے. حضرت سلمان فارسی بھی بہت قریب کھڑے رہے, اس وقت نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے مبارک جسم پر کرتا نہیں تھا بلکہ چادر تھی, تو آپ اس انتظار میں تھے کہ چادر اگر کچھ آگے پیچھے ہو جائے تو مجھے یہ مہر نظر آ جائے. نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے بھی محسوس کر لیا کہ یہ نشانی ڈھونڈ رہا ہے, آپ نے خود ہی پیچھے سے چادر نیچے کر لی, اور حضرت سلمان فارسی کی نگاہ جو ہے اس مہر نبوت پہ پڑ گئی, تب آپ نے یہ دین اسلام قبول کر لیا. تو اللہ تعالیٰ قرآن پاک میں فرما رہے ہیں کہ اہل کتاب میں سے بعض ایسے ہیں, وَإِنَّ مِنْ أَهْلِ الْكِتَابِ لَمَنْ يُؤْمِنُ بِاللَّهِ, جو اللہ پر ایمان لاتے ہیں, وَمَا أُنزِلَ إِلَيْكُمْ, اور اے اللہ کے نبی جو آپ پر اللہ نے کتاب اتاری اس پر بھی ایمان لاتے ہیں، وما انزل الیہم اور جو ان کے اوپر کتاب اتری اس پر بھی ایمان لاتے ہیں، خاشعین للہ اللہ سے ڈرتے ہوئے اللہ کے سامنے عاجزی کرتے ہوئے. حضرت مفتی محمد شفیع رحمۃ اللہ علیہ کا جو ترجمہ ہے اس میں خاشعین للہ کا ترجمہ یوں آیا ہے کہ اللہ سے عاجزی کرتے ہوئے. تو یہودیوں کے پاس بھی نشانی اور عیسائیوں کے پاس بھی نشانی، اللہ کے سامنے جب وہ عاجزی کرتے ہیں تو وہ ایمان والے ہو جاتے ہیں. اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں اولئک لہم اجرہم عند ربہم، تو ان کا اجر اللہ کے پاس ہے، یہ اجر سے محروم نہیں ہوں گے. گو کہ یہ شروع میں عیسائی تھے، شروع میں یہودی تھے، مگر عاجزی کی جو نشانیاں تھیں ان کو قبول کیا، جھکے اللہ کے سامنے. اللہ تعالیٰ نے فرمایا ان کا بھی اجر ہے، جہنم میں نہیں جائیں گے یہ، یہ بھی جنتی ہیں کیونکہ انہوں نے عاجزی کی. جو بھی چیز تھی اللہ کا جو حکم تھا اس کو قبول کیا، اپنی رائے کو سامنے نہیں لائے. تو یہ عاجزی ایسی چیز ہے کہ کافر عاجزی کرتا ہے اس کے لیے ایمان کا راستہ کھل جاتا ہے، اور مسلمان جب عاجزی نہیں کرتا، اللہ کے نبی نے فرمایا کہ وہ بھی جنت میں داخل نہیں ہوگا. لا يدخل الجنة من كان في قلبه مثقال ذرة من كبر، کہ وہ جنت میں ہی داخل نہیں ہوگا جس کے دل میں رائے کے دانے کے برابر بھی تکبر ہوا، اتنا تھوڑا سا بھی تکبر ہوا جنت میں داخل نہیں ہوگا. تو کافر عاجزی کرے گا تو کافر کو فائدہ ہو جائے گا، ایمان مل جائے گا، اور مومن اگر تکبر کرے گا عاجزی نہیں کرے گا، اللہ تعالیٰ کے نبی نے فرمایا کہ وہ بھی جنت میں نہیں جائے گا. تو اصل مقصد جو ہے یہ عاجزی کا پیدا ہونا ہے، دل کے اندر جھکاؤ آئے. اللہ نے قرآن میں اعلان فرما دیا انہو لا یحب المستکبرین، اللہ تعالیٰ تکبر کرنے والے سے محبت نہیں فرمائیں گے. تو یہ عجیب چیز ہے عاجزی، جو انسان کو ایمان دے دیتی ہے. یہودی ہوتا ہے، عیسائی ہوتا ہے، اللہ کے سامنے عاجزی کرتا ہے. تو یہاں پہ حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ کا قول یاد آتا ہے، آپ نے فرمایا پاک ہے وہ ذات جس نے اپنے آپ تک پہنچنے کے لیے عاجزی کے علاوہ کوئی اور راستہ ہی نہیں رکھا. تو واقعی کائنات کا کوئی بھی شخص سچی عاجزی کرے گا اللہ کے سامنے، اللہ تعالیٰ اس کو ایمان کی نعمت سے مالا مال فرمائیں گے. اور مسلمان ہوگا اور عاجزی نہیں کرے گا، تکبر کرے گا، تو اسے بھی جہنم میں جانا پڑے گا. تو یہ چھوٹی چیز نہیں، عاجزی کا آ جانا ہمارے اوپر فرض اور واجب ہے. یہ جو دل کا جھکنا یہ فرض اور واجب ہے. اللہ تعالیٰ متکبر بندے کو پسند نہیں فرماتے، بلکہ اتنی ناپسند ہے یہ تکبر کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ دو گناہ ایسے ان کی سزا دنیا میں بھی ملے گی آخرت میں بھی ملے گی، ایک والدین کی نافرمانی اور ایک تکبر کرنا. تو یہ عاجزی انسان کو بڑی بڑی جگہوں پہ لے جاتی ہے، بہت بڑا مقام دلواتی ہے. اسی لیے اللہ کے نبی نے فرمایا من تواضع للہ، جو اللہ کے سامنے عاجزی کرے گا رفعہ اللہ، اللہ اس کو اٹھائیں گے. تو عاجزی یہ بہت بڑی دولت ہے، بہت بڑی دولت ہے، اور اس دولت کو حاصل کرنا یہ ہر مسلمان کے لیے ضروری ہے. آج اس بندے کی دو بڑی نشانیاں ہوتی ہیں، ہر انسان ہر مسلمان یہ چاہتا ہے کہ میرے اندر عاجزی آ جائے تاکہ اللہ کی بارگاہ میں میں قبول ہوں. تو آپ اسے پتا ہونا چاہیے کہ جی عاجزی کی نشانی کیا ہے، کیا میرے اندر عاجزی ہے یا نہیں ہے، یا میں متکبر ہوں. تو مشائخ نے فرمایا کہ دو بہت بڑی نشانیاں ہیں عاجزی کی. آج اس بندے کی ایک بڑی نشانی یہ ہے کہ جو شخص عاجز ہوتا ہے وہ اپنے مزاج کے خلاف بات ہو جائے تو جلدی بھڑک نہیں اٹھتا، اس کے اندر غصے کی تیزی نہیں ہوتی، مزاج کی نرمی ہوتی ہے، ہر مزاج کے خلاف بات پر غصہ نہیں کرتا۔ اور جو شخص ہر اپنی مزاج کے خلاف ہونے والی بات پہ غصہ کرے گا وہ متکبر تو بنے گا مگر دنیاوی لحاظ سے وہ بیمار بھی ہو جائے گا۔ دنیا کے اندر اللہ نے اس دنیا کو بنایا ہی ایسا ہے کہ چیزیں ہماری طبیعت کے خلاف ہوں گی، اس لیے اگر ذہنی طور پہ تیار انسان ہو جائے کہ جی طبیعت کے خلاف جو چیز ہوگی اس کو میں نے جانے دینا ہے، ہر طبیعت کے خلاف چیز پہ انسان اگر بھڑکنے لگے تو پھر تو بادشاہ وقت بھی ہوگا تو بھی بیمار ہو جائے گا، کیونکہ غصہ جو ہے یہ انسان کو مینٹلی بیمار کرتا ہے۔ کسی بڑے کہنے والے نے بڑا اچھا قول کہا کہ یہ جو غصہ کرنا ہے یہ کسی اور کی غلطی کی سزا اپنے آپ کو دینا ہے۔ بڑی ہی پتے کی بات کی، غصہ کرنا کسی اور کی غلطی کی سزا اپنے آپ کو دینا ہے، دینی اعتبار سے بھی اور دنیاوی اعتبار سے۔ دینی اعتبار سے اس لیے کہ آپ نے غصہ کیا، غلطی تو کسی اور نے کی، آپ نے غصہ کیا اور آپ نے شیطان کو اپنے اندر آنے کا موقع دے دیا۔ حدیث پاک میں آتا ہے کہ غصے والے شخص کے اندر شیطان دوڑتا بھاگتا ہے، تو اس لیے غصے والا شخص جو ہوتا ہے اس کی زبان پہ بھی شیطان کا اثر ہوتا ہے، اس کے فیصلوں میں بھی شیطان کا اثر ہوتا ہے۔ تو دینی اعتبار سے بھی آپ نے اپنے ساتھ زیادتی کی غصہ کر کے، اور دنیاوی اعتبار سے جو بندہ زیادہ غصہ کرتا ہے وہ ذہنی طور پہ مینٹلی طور پہ وہ بیمار ہو جاتا ہے، کبھی ڈپریشن کا شکار ہوتا ہے تو کبھی اینگزائٹی کا شکار ہوتا ہے، تو مینٹل بیلنس اس کا صحیح نہیں رہتا۔ تو کسی نے بہت صحیح کہا کہ غصہ جو ہے وہ کسی دوسرے کی غلطی کا اپنے آپ کو سزا دینا ہے۔ عام طور پہ انسان غصہ کرتا ہے ماتحتوں پر کرتا ہے اور بھڑک اٹھتا ہے، اپنے سے اونچوں پہ نہیں کرتا کیونکہ وہاں چلتی نہیں ہے۔ کچھ ایسے لوگ ہوتے ہیں کہ جن کے ساتھ ہم غصہ نہیں کرتے حالانکہ وہ زیادتی کر رہے ہوتے ہیں، اور ان کے سامنے زبان بھی نہیں ہم کھولتے اور ان کے ساتھ اچھا معاملہ رکھتے ہیں، مگر جہاں ہماری چلتی ہے کئی مرتبہ وہاں ہم خوب غصہ کرتے ہیں، ہر چھوٹی بڑی بات پہ غصہ رہتا ہے۔ اور عام طور پہ لوگ ماتحتوں پر، ملازموں پر، نوکروں پر غصہ کرتے ہیں۔ اور نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے ایک صحابی نے پوچھا ہے، اللہ کے نبی میرا نوکر بڑا تنگ کرتا ہے، بات جو کہتا ہوں وہ کرتا نہیں ہے، معاف بھی کرتا ہوں مگر اب کتنا معاف کروں؟ نبی علیہ السلام نے فرمایا ہر روز 70 مرتبہ معاف کر دیا کرو۔ وہ صحابی بھی حیران، اور اس حدیث کو پڑھ کر یہ عاجز بھی بڑا حیران ہوا کہ کیا حکمت ہے 70 مرتبہ معاف کرنے میں۔ ایک تو 70 مرتبہ معاف کرنے میں انسان کی عاجزی ظاہر ہوتی ہے کہ اس نے غصہ نہیں دکھایا، بھڑکے گا ہی نہیں یہ بندہ، تو اس سے انسان کی عاجزی ظاہر ہوتی ہے۔ پھر دوسرا غصے کے جو برائی ہے، غصے کی وجہ سے انسان جو تکلیف میں آتا ہے، جو ذہنی بیماری آتی اس سے بھی بچتا ہے۔ مگر تیسری سب سے بڑی بات، یہ جو 70 مرتبہ معاف کرنا ہے، اس کا یہ فائدہ ہوتا ہے کہ وہ جو بندہ ہوتا ہے جس کو فیل ہوتا ہے کہ مجھے ہر بات پہ غصہ نہیں کیا جا رہا، اس کے اندر اپنے مالک کے لیے نیگیٹو تھاٹ ختم ہو جاتی ہے، پازیٹو تھاٹ آتی ہے۔ ورنہ ہر بات پہ اگر غصہ کیا جائے گا تو جو ملازم ہے، جو ماتحت ہے، اس کے اندر بھی غصہ بھر جائے گا، نفرت بھر جائے گی، اس لیے وہ بہت بڑا نقصان بھی دے سکتا ہے اور دل سے کام نہیں کرے گا، ظاہر میں کام کرے گا اور دل میں نفرت رکھے گا اور کئی مرتبہ گالی گلوچ بھی کرے گا۔ تو اس لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو فرمایا 70 مرتبہ معاف کر دو، بہت ہی بڑی حکمت ہے۔ تین بڑی حکمتیں، ایک تو یہ ہے کہ انسان اس طرح 70 مرتبہ معاف کرتا ہے تو اس کو اپنے غصے پہ کنٹرول آ جاتا ہے، عاجزی آتی ہے، اور دوسرا یہ ہے کہ غصے کی وجہ سے جو انسان کو ذہنی بیماری آ جاتی ہے، جو ذہنی تکلیف آتی ہے، وہ اس تکلیف سے بچ جاتا ہے. اور تیسرا یہ ہوتا ہے کہ نوکر جو ہے وہ پازیٹو ہو جاتا ہے، جو کام کرنے والا ماتحت ہوتا ہے وہ پازیٹو ہو جاتا ہے. اس لیے حضرت انس رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ میں 10 سال اللہ کے نبی کا خادم رہا، 10 سال میں ایک مرتبہ بھی آپ نے مجھے نہیں ڈانٹا. چنانچہ حضرت انس رضی اللہ عنہ کو نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے لیے کسی نے انگور دیے کہ بھائی یہ لے جاؤ، اللہ کے نبی کو دے دو، آپ اللہ کے نبی کے خادم ہو. اب وہ لے کر جب جا رہے تھے، کیونکہ چھوٹے تھے، بچے والی عمر تھی، تو راستے میں بچے کھیل رہے تھے، آپ نے ان بچوں کو دیکھنا شروع کر دیا، ان کا کھیل تماشا دیکھنا شروع کر دیا، اور ساتھ ساتھ انگور بھی کھانا شروع کر دیے. اب یہ انگور تو اللہ کے نبی کے تھے اور لے کے جانے تھے، مگر کھیل بھی دیکھ رہے تھے اور ساتھ ساتھ انگور بھی کھا رہے تھے. جب تک گھر پہنچے سارے انگور ختم، ماشاء اللہ. اور نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو ایک آدھ دو دن بعد جس نے انگور بھیجے تھے، انہوں نے بتایا کہ جی حضرت میں نے آپ کے لیے انگور بھیجے تھے، ملے آپ کو؟ آپ نے فرمایا نہیں، مجھے تو کچھ نہیں ملے انگور. تو آپ نے حضرت انس سے پوچھا کہ جی آپ کو کوئی انگور ملے تھے؟ اب حضرت انس خاموش کہ ہاں ملے تو تھے. تو پھر انہوں نے بتایا کہ جی اس طرح میں کھڑا تھا تو میں تو سارے کھا گیا. پھر نبی علیہ الصلوۃ والسلام مسکراتے تھے اس کے اوپر، اور ہر تھوڑے دنوں بعد اس کا کان پکڑ کے کہتے تھے کہ ہاں بھی بتاؤ کہاں ہیں میرے انگور، اور مسکراتے تھے. تو حضرت انس کو بہت ہی اچھا لگتا تھا کہ اللہ کے نبی میرے کان پکڑتے ہیں اور پوچھتے ہیں کہاں ہیں میرے انگور. اللہ کی شان، آج سے کوئی 17-18 سال پہلے امریکہ میں ہمارے حضرت تشریف لائے، بھی عجیب ہی بات ہوگی. ویسے تو حضرت آتے تھے تو یہ آدیش جہاں حضرت تشریف لاتے تھے اس کے قریب ہی رہتا تھا، تو جب حضرت تشریف لاتے تھے تو ہم حضرت کے ساتھ ہوتے تھے، کافی وقت گزرتا تھا. تو ایک طرح سے خادم تھے. اللہ کی شان، حضرت کے لیے کسی نے اس آجز کو بھی انگور دیے، اور ہم نے سوچا کہ یہ ہمارا حق اس پہ بنتا ہے، تو ہم نے بھی انگور سارے کھا لیے اور سارے دوستوں نے مل کے کھا لیے. اور اگلے دن حضرت نے پوچھ لیا بھائی کہاں ہے انگور. میں نے کہا حضرت وہ تو ہم کھا گئے. تو پھر ہمیں یہ واقعہ یاد آیا، تو میں نے کہا حضرت اب آپ کان پکڑ لیں تاکہ یہ پوری سنت ادا ہو جائے کہ جی خادم نے جو ہے وہ انگور سارے کھا لیے تھے. تو حضرت انس رضی اللہ عنہ کے اس واقعے سے پتہ چلتا ہے کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام جو ہے نہیں ڈانٹتے تھے. یہ آپ کی مبارک سنت تھی کہ آپ جو ہیں کبھی بھی خادم کو نہیں ڈانٹتے. اور اس کا فائدہ ہے، اس کی وجہ سے جو خادم ہے اس کے اندر پازیٹیوٹی آتی ہے. اور سب سے بڑا فائدہ یہ ہے کہ انسان کے اندر عاجزی آتی ہے. اور اگر کوئی بات کی اصلاح کرنی ہے تو اللہ کے نبی نے اصلاح بھی فرمائی. چنانچہ حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہ کے جو بیٹے تھے وہ بھی اسی طرح خادم تھے. حضرت عمر نے سارا وقت ان کو نبی علیہ السلام کی خدمت پہ لگایا تھا، اور وہ بھی بڑے جوش سے خدمت کرتے تھے، مقابلہ کرتے تھے، حضرت انس سے بھی مقابلہ کرتے تھے، باقی بھی صحابی سے مقابلہ کرتے تھے کہ میں نے خدمت زیادہ کر لی. تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو بتاتا کہ نوجوان ہیں، بالکل 14-15 سال کی عمر تھی، اور بہت ہی خدمت کرتے تھے مگر تہجد کے وقت اٹھتے نہیں تھے. تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام اب چاہتے تھے کہ وہ اٹھیں تو ان کو بلا کے ڈائریکٹلی یہ نہیں کہا کہ تم اٹھا کرو، بہت سویا کرتے ہو، بہت سوتے ہو، بلکہ ایک دن آپ نے فرمایا کہ یہ عبداللہ جو ہے کتنا اچھا ہے، میں جو کام کہتا ہوں وہ کام کر لیتا ہے، فلاں کام بھی بڑا اچھا کرتا ہے، فلاں کام بھی بڑا اچھا کرتا ہے، ساری چیزیں تو اس میں اچھی ہیں، اگر ایک یہ تہجد پڑھنے لگے تو میرا دل خوش ہو جائے گا. حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ جب میں نے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی مبارک زبان سے یہ الفاظ سنے، اس دن نیت کر لی تو اب میں تہجد نہیں چھوڑوں گا، اور الحمدللہ زندگی میں کوئی تہجد کی نماز قضا نہیں ہوئی. تو جو عاجز بندہ ہوتا ہے اس کی ایک بہت بڑی نشانی یہ ہوتی ہے،
ہر چھوٹی چھوٹی بات پر بھڑک نہیں اٹھتا، جو جذبہ آیا وہ جذبہ باہر نہیں نکالتا بلکہ اپنے آپ کو کنٹرول کرتا ہے. اس کی وجہ سے اللہ تعالیٰ اس کے علم میں اضافہ دیتے ہیں. کیوں اضافہ دیتے ہیں؟ کہ ابھی جو چیز ذہن میں آئی، جو چیز آنکھ سے فوراً دیکھی، اس پہ غصہ کر دیا. اس کا مطلب ہے ابھی ٹوٹل علم نہیں تھا اور آپ نے ایکشن لے لیا. جو ویٹ کرتا ہے وہ اپنی بات کو بھی تولتا ہے، سوچتا ہے اور پھر جواب دیتا ہے. اس کے اندر عاجزی بھی ہے، اس کے اندر سمجھ بھی ہے، اس کے اندر جو ہے اپنے غصے پہ کنٹرول بھی ہے، دوسرے کو پازیٹیوٹی بھی ملتی ہے. تو آج اس بندے کی خاشعین للہ، اللہ سے ڈرنے والا، اللہ کے سامنے عاجزی کرنے والا، اس کی ایک بڑی نشانی یہ ہے. اس کی ایک بڑی نشانی یہ ہے کہ وہ جلدی بھڑک نہیں اٹھتا. عام طور پہ ماتحتوں سے انسان جلدی بھڑکتا ہے، اس میں احتیاط بہت ضروری ہے. نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ یہ جو تمہارے ماتحت ہیں قیامت کے دن تم کو کٹہرے میں کھڑے کریں گے. ایک صحابی نے آگے کہا اللہ کے نبی، کبھی یہ میرے سے زیادتی کرتے ہیں، کبھی میں ان سے زیادتی کر لیتا ہوں، تو اب اللہ کے سامنے کیا ہوگا؟ نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ قیامت کے دن جتنی زیادتی تم نے کی ہوگی وہ بھی سامنے لائی جائے گی، جتنی اس نے کی ہوگی وہ بھی سامنے لائی جائے گی، جس کی زیادتی زیادہ ہوگی اس سے بدلہ لیا جائے گا. اور آپ فرمایا کرتے تھے، نبی علیہ السلام کا فرمان ہے کہ تم اپنے خادموں کو اپنے کھانے میں سے حصہ دیا کرو، اور آپ یہ بھی فرماتے تھے کہ ان کے ساتھ مل کے کام بھی کیا کرو. اور اس میں بھی حکمت تھی، انسان جب ان کے ساتھ مل کے کام کرتا ہے تو ان کی صحیح منشا کا پتہ چلتا ہے. تو عاجزی کی دو بڑی نشانیاں، پہلی نشانی یہ ہے کہ عاجز بندہ جلدی بھڑک نہیں اٹھتا. جو جتنا جلدی بھڑکتا ہے، جتنا اپنے آپ کو کنٹرول نہیں کرتا، اپنی مزاج کے خلاف بات سنتے ہی جو جلدی سے اڑا کے رکھ دیتا ہے وہ اتنا ہی متکبر ہے. اور دوسرا عاجز بندے کی بڑی نشانی یہ ہے کہ وہ اپنی غلطی کو تسلیم کرتا ہے. غلطی ہو جائے تو اب دوسروں پہ نہیں ڈالتا. تین قسم کے لوگ ہیں، جو غلطی ہوتی ہے تو اس پہ رسپانس تین مختلف قسم کے دیتے ہیں. ایک ہوتا ہے جو غلطی ہو جاتی ہے اس کو تسلیم کر لیتا ہے، کہتا ہے جی یہ مجھ سے غلطی ہوئی، میں معافی مانگتا ہوں، آئی ایم سوری، اب میں نہیں کروں گا. یہ اس طرح کی بات کرتا ہے، یہ عاجز بندے کی نشانی ہے. ایک ہوتا ہے جو اس سے غلطی ہو جاتی ہے تو وہ کہتا ہے جی یہ میں نے نہیں کیا تھا، یہ اس نے کیا تھا. تو اپنی غلطی جو ہے وہ دوسروں پہ ڈال دیتا ہے. یہ متکبر نہیں ہوتا، غلطی تو بیچارہ تسلیم کر رہا ہوتا ہے کہ جی ہوئی ہے مگر میں نے نہیں کی ہے، نزلہ نہ گرے مجھ پر. تو اس نزلہ گرنے کے ڈر سے کسی اور پہ ڈال دیتا ہے. تو ابھی بھی متکبر شاید نہیں کہلائے گا. ایک تیسرا قسم کا بندہ ہوتا ہے کہ جس نے غلطی کی ہوتی ہے، اب غلطی کا رسپانس وہ اس طرح سے دیتا ہے کہ وہ آگے سے لڑتا ہے، غصہ کرتا ہے، ڈانٹتا ہے، مقابلہ کرتا ہے، اور اس طرح سے اپنی غلطی کو وہ ختم کرواتا ہے کہ دوسرے کو موقع ہی نہ ملے کہ میں نے غلطی کی. یعنی جب بھی غلطی بیان کی جائے تو لڑائی ہو جائے تاکہ یہ بات ہی ختم ہو جائے. اور یہ جو غلطی کو تسلیم نہ کرنا وہ یہی ہے کہ جی میری غلطی نہیں اور یہ آپ کی غلطی ہے، اور باتیں کر کے ذہن کو دوسری طرف لے جانا اور تسلیم نہ کرنا کہ یہ میری غلطی ہے، یا لڑائی کر لینا. یہ انسان کی اس نشانی ہے کہ آپ نے اپنی غلطی تسلیم نہیں کی، اندر کے تکبر کی نشانی ہے. تو جس کے اندر تکبر نہیں ہوگا اس میں یہ دو صاف صاف باتیں ہوں گی. ایک، وہ جلدی بھڑکے گا نہیں، مزاج کے خلاف بات کو دیکھ کر فوراً غصہ، لڑائی، شکایت شروع نہیں ہوگی. اور دوسرا وہ ہوگا, دوسری صاف صاف نشانی یہ ہوگی کہ غلطی ہوگی, تو صاف صاف مان لے گا کہ ہاں جی غلطی ہو گئی ہے. نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے صحابہ کرام میں سے چند صحابی تھے, ایک جنگ پہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام تشریف لے گئے, چند صحابی تھے, انہوں نے اجازت مانگی کہ اللہ کے نبی کچھ معاملات گھر کے ہیں, ابھی مکمل کر کے تیز گھوڑوں پہ آپ کے قریب پہنچ جائیں گے. تین صحابی تھے, انہوں نے کہا کہ جی ہم پہنچ جائیں گے. کچھ اور بھی تھے, اللہ کی شان یہ صحابی اپنے کاموں میں لگے رہے اور کہتے رہے, نیت تھی کہتے رہے کہ اچھا چلو کل چلے جائیں گے, پھر کل آیا تو انہوں نے کہا اچھا ایک دو کام اور کر کے پھر کل چلے جائیں گے, اس طرح ڈیلے کرتے رہے, حتیٰ کہ وہ دن آ گیا کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام اس غزوہ سے واپس تشریف لے آئے. اور نبی علیہ الصلوۃ والسلام جب واپس آئے تو ان کو بڑا فکر ہوئی کہ اللہ کے نبی ناراض ہوں گے کہ ہم نے وعدہ کیا تھا کہ ہم پہنچیں گے اور ہم نہیں پہنچے. اب ان میں سے جو منافقین کچھ تھے, انہوں نے تو بڑے زبردست قسم کے بہانے بنائے کہ جی یہ ہو گیا تو وہ ہو گیا, اس وجہ سے نہیں آئے. اللہ کے نبی نے کہا ٹھیک ہے, آپ کا جو عذر ہے وہ قابل قبول ہے. حضرت کعب بن مالک رضی اللہ عنہ نبی علیہ السلام کے صحابی تھے اور ظاہر ہے منافقین میں سے نہیں تھے, انہوں نے سوچا کہ دیکھو غلطی کی ہے, اب ادھر ادھر کی بات نہ کروں بلکہ عاجزی یہی ہے کہ جا کے اللہ کے نبی کے سامنے سچ بات کہہ دوں. اور انہوں نے آ کے سچ بات کہہ دی کہ اللہ کے نبی میں جو نہیں آیا اس میں میری سستی ہے, نیت پکی تھی کہ آپ کے ساتھ اس غزوہ میں شریک ہونا ہے, مگر سستی بھی کی, ٹال مٹول کرتا رہا, حتیٰ کہ وہ دن آ گیا کہ آپ واپس آ گئے. نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے جب یہ عذر سنا تو آپ نے ناراضگی کا اظہار کیا. کعب بن مالک بھی تھے ساتھ, دو اور صحابی بھی تھے, آپ نے اپنے سارے صحابہ کرام سے فرمایا کہ ان تینوں سے کوئی بھی بات چیت نہ کرے, اور آپ نے منہ پھیر لیا اور ان سے گفتگو کرنا چھوڑ دی. اب انہوں نے اپنی غلطی تسلیم کر لی نبی علیہ السلام کے سامنے اور عاجزی کا بھی اظہار کیا, مگر نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے پوری امت کو دیکھنا ہے, اور آپ نے کہا کہ اگر اس چیز کے اوپر اگر کوئی سزا نہیں دی جائے گی تو کل کو سب ایسے کرنے لگے. تو اس میں بھی حکمت تھی, آپ نے کہا نہیں ہم آپ سے اب بات نہیں کرتے. اب صحابہ کرام کے لیے دنیا میں سب سے زیادہ تکلیف دے اگر کوئی چیز تھی تو وہ یہ تھی کہ اللہ کے نبی ناراض ہے, تو دل ہی بجھ گیا کہ اللہ اکبر اللہ کے نبی ناراض. پھر اس سے اوپر یہ ہے کہ جتنے قریبی دوست تھے رشتے دار تھے سارے گفتگو نہ کریں, کبھی ان کو سلام کریں وہ جواب ہی نہ دیں, کبھی بات کرنے کی کوشش کریں وہ کہیں اللہ کے نبی نے منع کیا ہم سے بات نہ کریں. حتیٰ کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ان کی بیویوں سے بھی کہہ دیا کہ آپ نے بھی ان سے بات نہیں کرنی. اللہ اب گھر کے باہر تو لوگ بات کرتے ہی نہیں تھے, گھر کے اندر بھی بائیکاٹ, پوری طرح سے سب نے بائیکاٹ کیا, اور وہ بیوی جو خوشی غمی کی ساتھی ہر بات جس کو بتائی جاتی ہے وہ بھی کہتی کہ نہیں 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 تیرے سے بات نہیں کر سکتی, اللہ کے نبی نے منع کیا ہے. اب چھپ چھپ کے روتے بھی, افسوس بھی ہوتا, دل کو تکلیف بھی ہوتی, اللہ کے سامنے فریاد بھی کرتے, معافی بھی مانگتے. تو کچھ دن تک یہ معاملہ رہا, بالآخر اللہ تعالی کی طرف سے رحمت کا معاملہ ہوا, قرآن پاک کی آیتیں اتری, وعلی الثلاثۃ الذین خلفوا, اور وہ جو تین جو پیچھے رہ گئے اللہ تعالی نے فرمایا کہ اللہ تعالی نے ان کو معاف کر دیا. نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو جب یہ خبر پہنچی تو آپ نے ان تینوں حضرات کو بلایا اور بلا کے ان کو یہ خوشخبری سنائی, اور خوشخبری سنا کے ان سے کہا کہ آپ وہ خوش قسمت ہیں کہ اللہ نے آپ کی وجہ سے اپنے مبارک کلام میں یہ آیتیں اتاری. تو عاجز بندہ وہ ہے جو اپنی غلطی کو تسلیم کر لے. یہ بڑا مشکل کام ہے, آسان کام نہیں ہے. یہ دونوں کام بڑے مشکل ہیں. اچھے اچھے جو لوگ ہوتے ہیں ان سے نہیں ہوتے. یا اپنی غلطی کو تسلیم کر لینا یا جلدی نہ بھڑک جانا, مزاج کے خلاف بات ہوئی اور نہ بھڑکنا, یہ مشکل کام ہے, آسان کام نہیں ہے. مگر یہ باطن کی بیماری ہے, اور یہ بیماری جو ہے اسی کی دور ہوگی جو اللہ کی یاد میں وقت گزارے گا. نبی علیہ السلام نے فرمایا ذکر اللہ شفاء القلوب, یہ اللہ کی یاد جو ہے یہ دلوں کی شفا ہے. اسی لیے یہ جو مشائخ سارا وقت شور مچاتے ہیں نا کہ جی اللہ کو یاد کرو, اللہ کو یاد کرو, مراقبہ کرو, ذکر کرو, استغفار کرو. یہ ہمارے خیر خواہ ہیں جو ہمیں بار بار کہتے رہتے ہیں کہ یہ مراقبہ ذکر کرو, اللہ اللہ کرو, کہ اللہ کے کلام میں اس سے بڑھ کر کسی چیز کی ہمیں ترغیب نہیں دی گئی ہے. اللہ کی یاد سے بڑھ کے کوئی اور ترغیب ہے ہی نہیں, بلکہ اللہ تعالی نے تو اپنے کلام میں یہ بھی فرما دیا کہ عقل مند لوگوں کی نشانی یہ ہے الذین یذکرون اللہ قیاما وقعودا وعلی جنوبہم. آپ نے اپنے پچھلے سبق میں یا چند سبق پہلے یہ پڑھا کہ عقل مند وہ ہے جو اللہ کو لیٹے بیٹھے کھڑے تینوں حالتوں میں یاد کرتے ہیں, یعنی ہر وقت یاد کرتے ہیں. تو جو جتنا اللہ کو زیادہ یاد کرے گا اتنی اس کی باطنی بیماریاں کم ہوں گی, اتنی اس کی عقل سلامت رہے گی. اللہ تعالی نے فرمایا کہ یہودی ہو نصرانی ہو عیسائی ہو یہودی ہو, مگر اللہ کے سامنے خشیت کرے گا, عاجزی کرے گا, اس کو بھی ایمان کی نعمت ملے گی. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں یہ خشیت کرے گا لا یشترون بآیات اللہ ثمنا قلیلا, نہیں بیچ دے گا اللہ کی نشانیوں کو تھوڑے سے پیسوں کے لیے. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اولئک لہم اجرہم عند ربہم, یہ وہ ہیں جن کے لیے اجر ہے اللہ کے یہاں. ان اللہ سریع الحساب, بے شک اللہ جلد لیتا ہے حساب. یہاں آ کے آج کی کلاس مکمل ہوئی. یہ عاجز ایک مرتبہ پھر ترجمہ کر دیتا ہے. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم, بسم اللہ الرحمن الرحیم. وان من اہل الکتاب لمن یؤمن باللہ, اور کہ اہل کتاب میں سے کچھ ایسے ہیں جو ایمان لائے اللہ پر. وما انزل الیکم, اور جو ہم نے جو اتارا آپ پر. وما انزل الیہم, اور جو اتارا ان کی طرف. خاشعین للہ, عاجزی کرتے ہیں اللہ کے آگے. لا یشترون بآیات اللہ ثمنا قلیلا, نہیں بیچ دیتے اللہ کی نشانیوں کو تھوڑے مول پر, تھوڑی قیمت پر. اولئک لہم اجرہم عند ربہم, یہ وہ ہیں کہ جن کی مزدوری, جن کا اجر ہے اللہ کے پاس, ان کے رب کے پاس. ان اللہ سریع الحساب, بے شک اللہ جلد لیتا ہے حساب. یہاں آ کے آج کا سبق مکمل ہوتا ہے. تمام طالبات تھوڑی دیر کے لیے مراقبہ کر لیں, آنکھوں کو بند کر لیں, سر کو جھکا لیں, دنیا اور جو کچھ دنیا میں ہے اس سے ہٹ کٹ کے اللہ کی یاد میں ڈوب جائے. تھوڑی دیر کے لیے آنکھوں کو بند کر لیں, سب کچھ.
سنوں میں نام تیرا دھڑکنوں میں، سنوں میں نام تیرا دھڑکنوں میں، مزہ آ جائے مولا دل بدل دے، سہل فرما مسلسل یاد اپنی، سہل فرما مسلسل یاد اپنی، خدایا رحم فرما دل بدل دے، رہوں بیٹھا میں اپنا سر جھکا کر، رہوں بیٹھا میں اپنا سر جھکا کر، سرور ایسا عطا کر دل بدل دے، تیرا ہو جاؤں اتنی آرزو ہے، تیرا ہو جاؤں اتنی آرزو ہے، بس اتنی ہے تمنا دل بدل دے، میری فریاد سن لے میرے مولا، میری فریاد سن لے میرے مولا، بنا لے اپنا بندہ دل بدل دے، ہوا ہرس والا دل بدل دے، میرا غفلت میں ڈوبا دل بدل دے، میرا غفلت میں ڈوبا دل بدل دے، اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم، اللهم إنا نسألك علما نافعا وعملا متقبلا ولسانا ذاكرا وقلبا خاشعا ورزقا واسعا وشفاء من كل داء، وصلى الله تعالى على حبيبه سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين برحمتك يا أرحم الراحمين.